الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ 13واں پارہ ہے, سورہ رعد, اور سورہ رعد کا یہ 5واں رکوع ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور رسالت کا جو ابتدائی دور تھا, خصوصاً حضور علیہ السلام کی جو مکی زندگی تھی, اس مکی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے بدلے میں جو ایذا, جو تکلیف پہنچائی گئی, اور اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے, تو ابتدائی آیتوں میں انہی تکلیفوں کا ذکر ہے. اور وہ تکلیفیں صرف ایسی نہیں تھی کہ صرف آپ کو, بلکہ آپ پر ایمان لانے والوں کو, اور اس وقت جو ایمان لانے والے تھے بڑے کمزور صحابہ تھے, غریب صحابہ تھے, جن میں حضرت بلال تھے, حضرت صہیب تھے, اور اسی طرح چند اور صحابہ, تو ان کو بھی ایذا پہنچائی جاتی تھی اور تکلیف پہنچائی جاتی تھی. اور اسی تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن دین کی دعوت دیتے, تکلیفیں اٹھاتے, جو آپ کو ایذا پہنچائی جاتی, جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے, آپ مسلسل دعوت دیتے تھے, آپ مسلسل دعوت دیتے تھے اور ان تکلیفوں کی پرواہ نہ کرتے تھے. 10 سال تک اسی طرح آپ تکلیفیں دیتے رہے, لیکن مکہ میں اکثریت میں جو مشرکین مکہ تھے وہ انکار کرتے رہے اور مسلسل آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا طائف کا, کہ طائف کی جو زمین ہے اس کی بڑی ہریالی ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں یہ بڑے عقل مند ہیں, تو ہو سکتا ہے مکہ والوں نے نہیں مانا, طائف والے مان لیں. بڑا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے, اور طائف والے جو مہمان نوازی میں مشہور تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد ان کے کانوں تک پہنچا, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کی مہمان نوازی کرتے, جو عرب کا دستور تھا, عرب کا رواج تھا, اس کی بھی پرواہ نہیں کی, تو طائف والوں نے حدیں ہی پار کر دی آپ کو تکلیفیں دینے میں اور ایذا پہنچانے میں. اور اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ کا پورا جسم لو لوہان ہو گیا, پتھر مارے گئے, گھسیٹا گیا, برا بلا کہا گیا, تانے کسے گئے, گالیاں دی گی. تو آپ انہی پتھروں, گالیوں اور تانوں کی بارش میں مایوس ہو کر طائف سے واپس ہونے لگے, اور اس حال میں تھے کہ آپ کا پورا جسم لو لوہان تھا. تو اسی وقت ایک فرشتہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب, مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میری ڈپٹی ان پہاڑوں پر ہے, اور طائف کے جو دونوں طرف پہاڑ ہیں, آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ مجھے حکم دیں, میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, درمیان میں جتنے رہنے والے ہیں یہ سب ہلاک ہو جائیں, ان کا قیمہ بن جائے. تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور دعا کیا. طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں مانگی, فرشتے سے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, یہ زیادتی کی, اب ان کو ہلاک کر دو. تو نبی علیہ السلام نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اور جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے تو کہتے ہیں کہ جنات بھی اور سننے والے بھی انگوش بدندا رہ گئے ہوں گے اور سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ کیسے اخلاق والی ہستی ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہم اہدنی فی قومی, اللہم اہدنی فی قومی, اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اس لیے کہ یہ جانتی نہیں ہے, نا سمجھ ہے. اگر یہ جانتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی. تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی, پھر نبی علیہ السلام مکہ میں آ گئے ان سے مایوس ہو کر اور پھر دعوت دیتے رہے, تکلیفیں آپ کو اٹھاتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل کی کہ میرے محبوب یہ ایزا جو آپ کو دی جا رہی ہے یہ صرف آپ کو نہیں, آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ یہ ایزائیں اٹھا چکے ہیں, انہیں بھی یہ تکلیفیں پہنچی ہیں. جو حق کے راستے پر ہوتا ہے اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے دنیا میں اتنی زیادہ آزمائشیں ان پر آتی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں, اور دنیا میں اگر آزمائشیں آئی ہیں تو سب سے زیادہ انبیاء پر آئی ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا گلا کاٹ کر ذبح کر دیا گیا, اور اسی طرح کئی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ابلتے ہوئے تیلوں میں ان کو ڈالا گیا, جلایا گیا, آگ میں ڈالا گیا. اور انبیاء علیہ السلام ایک دن میں, بعض روایات میں آتا ہے کہ 300 سے زیادہ انبیاء کو شہید کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ آزمائشیں ان پر آئیں, کیا آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے اس کے مقابلے میں جو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں آرام اور سکون سے رہیں. آگے آج کے درس میں اس کا ذکر بھی آئے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام ایک دن اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, اور آرام کسی عمدہ گاؤ تکیوں پر نہیں, صوفوں پر نہیں, بلکہ اللہ کے نبی ایک کھردیرا بوریا تھا اس پر اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی داخل ہوئے اجازت لے کر تو نبی علیہ السلام بیٹھ کے, جیسے ہی بیٹھے تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر دیکھا کہ آپ کے نازوں کے جسم اطہر پر وہ بوریے کے کھردیرے نشان ایسے پڑ گئے ہوں کہ جیسے کسی نے نقش و نگار کیا ہو اس طرح نشان پر. تو حضرت عمر رونے لگ گئے. تو حضور نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نہ روؤں تو اور کون روئے, یہ ہم سفر کرتے ہیں شام کی طرف, یہ کیسر و کسرا ہیں, یہ بے دین ہیں, اللہ کے باغی ہیں, اور وہ تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ تو نہروں میں, باغات میں, نوکر چاکر, گاؤں, تکیے, سب کچھ ہے, مزے کی زندگی ہے. آپ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ آپ کی زندگی بھی آرام والی زندگی ہو اور آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کی زندگی بھی آرام والی گزرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر مجھے تجھ سے یہ توقع نہیں تھی کہ تو ایسے الفاظ کہے. کیا عمر تو یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ مزے کر لیں اور پھر آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے, اور ہم اس دنیا میں چند روزہ زندگی اگر تکلیف بھی آ جائے اور اس پر ہم صبر کریں اور پھر صبر کا بدلہ اللہ ہمیں جنت کی صورت میں عطا کرے اور جنت کے گاؤں تکیوں میں, جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کہ جس زندگی کی ابتدا ہے انتہا نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ یاد رکھنا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے, اور یہ جو واقعہ آتا ہے مدینہ طیبہ کا واقعہ تھا جو حضرت عمر آئے تھے, تو مدینہ طیبہ میں یہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کے پاس کچھ تھا نہیں, کہ آپ اچھا مکان نہیں بنا سکتے تھے, اچھا بچھونا نہیں لے سکتے تھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے لیے مشقت کی زندگی کو پسند کیا تھا. ایک روایت میں نا کہ نبی علیہ السلام ایک دن گھر میں داخل ہوئے, اماں عائشہ سے پوچھا گھر میں ہے کچھ کھانے کے لیے؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ نہیں, کئی دنوں سے چولہا بھی نہیں جلا اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کچھ چیز بھی نہیں تھی کھانے پینے کی. تو اکثر آپ کی عادت ہوتی تھی کہ فجر کے بعد جب آتے تو پوچھتے, اشراق پڑھ کر جب آتے پوچھتے کہ کچھ ہے, ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما دیتے ہیں، نہ ہوتا تو حضور فرماتے ہیں چلو ہم روزہ کی نیت کر لیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے، رات کو اگر نیت نہیں بھی کی، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو وہ سورج نکلنے کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ایک دن اتنی شدت کے گھر میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے شکوہ سے نکل گیا کہ آج جو نافرمان ہیں وہ تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی آٹا اور ایک مٹھی جو تک نہیں ہے. تو یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، اور یہ وہ فرشتہ تھا کہ جس کو اللہ نے خزانے عطا کیے تھے اور وہ خزانوں کا مالک تھا. اس فرشتے نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ سَمِعَ كَلَامُكَ فَبَعَثَنِي اللَّهُ مِن مَفَاتِيحِ الْخَزَائِنِ الْأَرْضِ أَمَرَنِي أَنْ أُسَيِّرُ مَعَكَ جِبَالَ تِهَامَةٍ ذَهَبًا فِضَّةً يَاقُوتًا زُمُرُّدًا. اللہ نے آپ کا شکوہ سنا اور اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیج دیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، اور آپ جہاں جائیں آپ کے ارد گرد ہر طرف لاؤ لشکر ہو، اور ایسی امیری کسی نے دیکھی نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو بھی بھول جائیں لوگ، اتنا خزانہ اللہ آپ کو دے دے کہ ہیرے جواہرات یہ آپ کے سامنے ہو، گھر بھی ہیرے جواہرات کا ہو. عبدن نبیہ عبدن رسولہ، کہ آپ کو کون سی نبوت چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بادشاہت والی نبوت آپ کو چاہیے تو وہ ایسی ملے گی کہ ایسی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نہیں ملی ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے، مجھے یہ فقیری والی نبوت چاہیے. میں دنیا کو جو آخرت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن کچھ بھی نہ ہو، اور پھر میں صبر کروں، اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے، اور ہماری آخرت ہو دنیا کے مقابلے میں. اس لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو بھی آتا تھا اللہ کے نبی دے دیتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں آتا، حضور کے پاس بہت کچھ آتا تھا. پھر فتوحات جب ہوئی تو اونٹوں کے اونٹ خزانوں کے لدے ہوئے آتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے خود اپنے لیے مشقت کی زندگی کو اختیار کیا. اور نبی علیہ السلام نے، اور ازواج مطہرات کے بارے میں بھی سورہ احزاب میں آتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نبی کے حرم میں رہنا چاہتی ہو تو اپنے آپ کو مشقت کے لیے تیار کر لو. سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کہیں سے ایک بکری آئی، کسی نے ہدیہ کے طور پر ذبح کر کے بکری دے دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے غربا میں تقسیم کر دینا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں مسجد. جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو حضور نے اما عائشہ سے پوچھا کہ کچھ بچا ہے، کچھ باقی ہے یا نہیں؟ تو اما عائشہ نے فرمایا ساری تقسیم کر دی، یہ ایک حصہ باقی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو تقسیم کر دی وہ باقی ہے، یہ نہیں ہے. یعنی ہمارے لیے باقی وہی ہے، بدلہ ہم کو جس کا ملنا ہے وہی، اسی کا بدلہ ملنا ہے، اور وہ اصل ہمارے لیے ہے. تو حضور دے دیتے تھے، لیکن پھر بھی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. تو اللہ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے محبوب، یہ صرف آپ پر تکلیفیں نہیں آئیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام پر یہ تکلیفیں آئی ہیں، اور یہ جو لوگ نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، نافرمانیوں کی زندگی گزارتے ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ یہ جہنم کا انگارہ بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر وہ ایسی تکلیف میں ہوں گے، ایسی چیخ و پکار اور ایسی چنگاڑ ہوگی جہنم کے اندر کہ وہ اگر ان کو دنیا کے آگ کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں نیند آ جائے کہ دنیا کی تکلیفیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان تکلیفوں میں ہوں گے. تو آپ کے لیے تسلی کا مضمون ہے ان آیات کے اندر. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اگر دنیا میں تکلیفیں بھی آ جائیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے. دین کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کریں. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہوتا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ یہ استہزاء کر چکے ہیں، جو استہزاء کرتے ہیں آپ کا، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچا چکے ہیں، استہزاء ٹھٹا کر چکے ہیں. فاملیت للذین کفروا، اور ڈھیل دے رہا ہوں ان نافرمانوں کو، ان کافروں کو. یعنی اتنی سخت گستاہی کے باوجود بھی وہ زندہ ہیں، تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. ثم اخذتهم اور پھر ان کی پکڑ ہوگی اور یہ پکڑ میں آئیں گے، فکیف کان عقاب اور پھر کیا ہوگا ان کا انجام اور پھر کیسی یہ سزا پائیں گے، افمن ہوا قائم کیا یہ نہیں جانتے ہر نفس کے ساتھ، اللہ تو وہ ہے، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت سر پر لیے کھڑے ہیں جو کچھ عمل وہ کر رہے ہیں، ایک روایت ایک آیت میں آتا ہے کہ ان کے گلے کا توک بنا ہوا ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے یہ دائیں بائیں فرشتے ہیں وہ سارے اعمال درج کرتے ہیں، تو وہ گویا ان کے سر پر لیے ان کے اعمال کھڑے ہیں اور ان کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے، وجعلوا للہ شرکا اور پھر بھی یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے اوروں کو شریک، قل سموہم اگر تم شریک ٹھہراتے ہو تو آپ کہہ دیں ان سے، سموہم بتاؤ ان کے نام کہ اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے، تو بتاؤ ان کے نام، ام تنبئونہ یا تم جتلانا چاہتے ہو، بما لا یعلم فی الارض جو نہیں جانتا اللہ زمین میں، یعنی اللہ کا تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، جب شریک ہے ہی نہیں تو اللہ شریکوں کو کیسے جانتا ہو، کہ اللہ کا شریک کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، کہ جو شریک ہے ہی نہیں پھر تمہارے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں اور اپنے بنایا ہوا عقیدہ ہے تو اوروں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ام بظاہر من القول یا صرف زبانی تم دعوے کرتے ہو، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن سبیل اللہ بلکہ مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کا مکر اور روکنا اللہ کے راستے سے، ومن یضلل اللہ فما له من ہاد اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، تو یہ اللہ ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا اور ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگانی میں، لیکن ولا عذاب الآخرت اشق آخرت کا عذاب یہ بڑا سخت ہے، دنیا میں اگر انہیں چھوٹ بھی دے دی جائے لیکن آخرت کی سزا تو بڑی سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق اور نہیں ہوگا کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا، کوئی بھی ان کا حمایتی اور مددگار نہیں ہو سکے گا، مثل الجنت التی اور مثال اس جنت کی، وعد المتقون جس کا وعدہ ہے متقین سے ایمان والوں سے مسلمانوں سے، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس میں نہریں، اکلها دائم اور اس میں میوے ہیں پھل ہیں ہر قسم کے ہمیشہ رہنے والے، وظلها اور ان باغات میں درختوں کے سائے ہیں جن میں جنتی بیٹھے ہوں گے اور ہر قسم کی راحت ہر قسم کی نعمت انہیں میسر ہوگی اور مل رہی ہوگی، یہی اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کیا اس پر ہم راضی نہیں ہیں کہ ہمیں آخرت کی نعمتیں ملیں جو ہمیشہ والی ہیں اور انہیں دنیا کی نعمتیں ملے ہیں کہ جو ختم ہونے والی ہیں اور جو جن پر زوال آنے والا ہے، تو آخرت کی نعمت دائم وہ ہمیشہ رہنے والی، وظلها اور جنت کے سائے، تلق عقب الذین اتقوا اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وعقب الکافرین النار اور بدلہ کافروں کا وہ آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے، والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جن کو دی گی ہم نے کتاب، یفرحون ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک جو کچھ آپ پر نازل ہوتا ہے، تو اس نازل ہونے پر اس وحی کے اترنے پر وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بعض اور صحابی تھے، ومن الاحزاب لیکن ان میں سے بعض گروہ بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ من ینکر بعضہ بعض کا وہ انکار کرتے ہیں، یعنی سارے اہل کتاب خوش نہیں ہوتے، بعض ایسے ہیں کہ وہ انکار بھی کرتے ہیں، قل انما امرت ان اعبد اللہ آپ ان سب سے کہہ دیں اہل کتاب ہوں یا مشرکوں، مجھے تو یہ حکم ملا ہے، ان اعبد اللہ کہ صرف عبادت کروں بندگی کروں اللہ کی، ولا اشرک بھی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب اسی کی طرف بلاؤں اور اسی کی طرف ٹھکانہ پاؤں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور یہ وہی جو ہم نے اتاری ہے، یہ جو حکم نازل کیا ہے یہ عربی زبان میں، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب عرب تھے تو انہی کی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں بعد اس کے کہ حق سچ آ چکا ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ, نہیں ہے اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا. آخرت کے عذاب میں جب واقع ہوگا ان پر عذاب تو پھر نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اللہ کے سامنے, اور کوئی نہ مدد کر سکے گا اور نہ اس عذاب سے کوئی بچا سکے گا. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, ملاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.